نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وقال تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خیرات آپ کے لیے ہے کہ چار یا پانچ دنوں میں میں نے قرآن حکیم کی سیاسی تعلیمات یا اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں گفتگو کی تھی. بدقسمتی سے ہماری یہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری نہ رہ سکی. جس طرح سے قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات یا اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں گفتگو تسلسل کے ساتھ ہوئی تھی، وہ صورت نہ ہو سکی. ایک ضلع میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اس کی حکمت اس کے فلسفے پر بیان ہوا. اسی دوران میں ایک ضلع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں گفتگو ہوئی. پھر اسی دوران میں ایک ضلع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں گفتگو ہوئی. آج میں اپنے اس سلسلہ تقاریر کی آخری کڑی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں میں کچھ اس مسئلے کے جو اپلائیڈ پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اصولی گفتگو ہوتی ہے اور ایک ہے ان اصولوں کا انتباق، ان کا اپلیکیشن کسی جنرل سچویشن میں. تو اس وقت جن حالات سے ہم گزر گئے ہیں، پھر یہ کہ یہ تاریخ انسانی کا جو دور ہے، ان دونوں کے اعتبار سے ہم قرآن حکیم کی ان اصولی تعلیمات کو کس طرح عملا منتخب کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اب کیونکہ اس میں کچھ گفتگو ہوگی جو فوری طور پر جو سیاسی معاملات ہیں ان کے ان سے متعلق ہوگی، لہذا میں وہ بات جو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں ذرا صرف دوبارہ اس کی یاد دہانی کرا دینا چاہتا ہوں کہ میں قطعاً معروف مانی میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. عملی سیاست میں حصہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ جو جماعت میں نے قائم کی ہے تنظیم اسلامی، اس کے اصولوں میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ الیکشن کی طرف یہ کبھی رخ نہیں کرے گی. لہٰذا یہ ذہن میں نہ آنے پائے کسی کے کہ یہ میں کوئی سیاسی نوعیت کی تقریر کر رہا ہوں، شاید اس سے میرے پیش نظر بھی کوئی سیاسی مقاصد ہوں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کی بھلائی یا برائی یا اس کی نفع اور نقصان میں ہمارا حصہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس میں ہمارا حصہ ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک سب کی. لہذا ان معاملات پر غور و فکر کرنا اور جو صحیح بات سمجھ میں آئے اس کو بیان کرنا، یہ ہر شخص کا فرض ہے، صرف حق نہیں ہے فرض ہے. اس پہلو سے میں کچھ باتیں آپ کے جوش گزار کر رہا ہوں. یہ موقع اس اعتبار سے کچھ مناسب بھی ہے کہ ہمارے صدر صاحب بھی شاید آج پاس لاہور آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، ممکن ہے. یہ جو آئیڈیالوجی پالیسی کا علاج ہو رہا ہے یا شاید ابھی وہ ختم ہوا ہے, اس میں بھی کسی سیاسی نظام کے بارے میں طے کرنا کس پرسن میں ان کو کیسے نظر تھا. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ اگر آپ ایسے بھی ہو کہ جن کی رسائی جو ہے وہ صدر صاحب تک ہو بل واسطہ یا بلا واسطہ, میری تو رسائی نہیں ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی صاحب کے ایسے موجود ہو کہ جن کی رسائی ہو وہ یہ رائے بھی ان کے سامنے تک پہنچا دے. تو کیسے نظر رہے کہ سوائے مصر خیر خواہی کے اور کوئی چیز کیسے نظر نہیں. اصولی طور پر میں نے اسلامی ریاست کی جو نوعیت معین کی تھی, کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اصطلاح کے حوالے سے جو ایک اور مفکر کی اصطلاح ہے, میری نہیں ہے, میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن میں نے اس سے اپنے اتفاق کا اظہار کیا تھا کہ اسلامی ریاست, اسلامی نظام مملکت ایک تھیو ڈیموکریسی ہے. نہ یہ ڈیموکریسی ہے کلیتاً, اس لیے کہ ڈیموکریسی میں قانون سازی کا آخری اختیار عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یا ٹیکنیکلی ہم یہ کہیں گے کہ حاکمیت عوام کی ہوتی ہے, وہ جو چاہے قانون بنائے, ان کے اختیار پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. جبکہ تھیوکریسی میں ایک مذہبی نظام حکومت ہوتا ہے اور اس میں اصل اختیار کسی مذہبی طبقے کے ہاتھ میں آتا ہے, وہ پریسٹ کلاس ہو, وہ قادیانیت کا نظام ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو موجودہ دستور ہے ایران کا, وہ تھیوکریٹک ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے کہ مذہبی شخصیت کے ہاتھ میں آخری اختیار ہے, لہذا یہ تھیوکریٹک نظام ہے. اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے, ان دونوں کا ایک ایک جز اس نے اپنے اندر شامل کیا ہے, یہ تھیو ڈیموکریسی ہے. مذہب کا رخ اس اعتبار سے کہ قانون سازی کا مطلق اختیار یہاں کسی کو نہیں ہے, حاکمیت صرف اللہ کی. اور جمہوریت یا ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ باقی اس دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر اندر جو کچھ طے کرنا ہے وہ کسی شخص واحد کو یا کسی طبقے کو اس کا اختیار نہیں ہے, بلکہ وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے پائے. یہ دو اصول ان الحکم اللہ للہ, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کے ہے, حکمراں ہے اس میں ہی باقی بتالے آتی, اس کی حاکمیت جو ہے وہ کس طرح انفورس ہوگی اس میں اضافہ ہو جائے گا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اس لیے کہ رسول نمائندے بن کر آئے اللہ کے, انہوں نے اللہ کا قانون پہنچایا اور اس کی تشریح بھی کی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. تو حاکمیت خداوندی کو جب ہم عملی تشکیل دیں گے اپنے کسی معاشرے میں یا نظام حکومت میں, تو وہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یا اس کے دوسرے الفاظ میں کہیں گے کتاب و سنت کی بالا دستی. آخری اتھارٹی یہاں پر اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اس کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اس کا تھیوکریسی والا جز ہے. اور ڈیموکریسی والا جز یہ ہے کہ آپ کس کے دائرے کے اندر اندر کسی فرد واحد کو, کسی طبقے کو, کسی قبیلے کو, کسی کو یہ اتھارٹیرینزم جو ہے اس کو اس کا رنگ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. امرہم شورا بینہم, باقی معاملات ان کے باہمی مشاورت سے کرتا. یہ دو فنڈامنٹل ہیں اسلامی نظام کے. تو میں نے یاد کیا کہ اس مشاورت کے سلسلے میں پھر حضور نے اس کی ٹریڈیشن قائم کی, حالانکہ آپ رسول سے انہیں کسی مشورے کی ضرورت نہ تھی, انہیں تو براہ راست جو ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل رہی تھی. لیکن روایات کیسے قائم ہوتی اگر حضور نے خود مثالیں قائم نہ فرما دی ہوتی؟ پھر خلافت راستہ میں اس کا پورا نظام میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اگر تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں تھا, وہ تو دور دور کی بات ہے, کہ بیلٹ نہیں تھا تو الیکشن نہیں تھا، انسٹیٹیوشن ابھی متعین شکل میں وجود میں نہیں آئے تھے، لیکن یہ کہ باقی پوری روح جو ہے اس جمہوریت کی اس حد تک امرہم شورا بینہم، یہ شورائی اور جمہوری روح جو ہے بتمام و کمال برقرار ہے. بلکہ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہمارے سامنے اسی طریقے سے تو ہے کہ انہوں نے اپنی رائے میں جو غلطی اس اعتبار سے اسلامی نظام حکومت میں آ رہی تھی، یزید کی ولی عہدی کے اصول سے کہ اب یہاں جمہوریت اور شرائیت نہیں بلکہ خاندانی نظام حکومت کی بنیاد پر رہی ہے، تو اپنے فہم کے مطابق اسی کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے قربانی دی. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان اصولوں کو لے کر جب ہم آتے ہیں عہد حاضر میں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں نظام ریاست کے لیے تین انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مانے گئے ہیں کہ وہ بنیادی ہے اور اہم. ایک ہے آبجیکٹو، نظام مملکت کو چلانے کے لیے ایک ادارہ، وہ مشینری جو انتظامی بھی ہوگی اور وہ دفاعی پورا نظام بھی اسی کے اختیار میں ہوگا، اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے اہتمام اور انتظام اس کے ذمے. ایک لیجسلیچر، قانون سازی، کیا کیا جائے گا کیا نہیں کیا جائے گا، معاملات کیسے کیسے ہو جائیں گے، یہ ہے لیجسلیشن کا دوسرا رخ آج کے جدید ریاست کا ایک لازمی انسٹیٹیوشن اور ادارہ. اور تیسرے جوڈیشری، عدلیہ. اس جوڈیشری کا کام صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کی ہے تو اس کو سزا دی جائے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس کو سزا دی جائے، کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو مظلوم کی داغرسی کی جائے، یہ بھی کی جوڈیشری کا کام ہے. یہ لوئر لیول پر ہے. ہائیسٹ لیول پر آج دنیا میں جوڈیشری ہی کے پاس یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور اسی کا اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ اگر ایگزیکٹو کہیں اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہو تو اس کے خلاف داد فریاد کہاں لے کر جائیں گے، وہ بھی جوڈیشری کا کام. تو یہ در حقیقت ہائیسٹ لیول پر تین ادارے جو ہیں ان کو سمجھیے کہ یہ جوڈیشری صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا امن و امان کے قائم رکھنے میں ایک ادارہ نہیں ہے، اور جو بھی ہوتا ہے آپس کے انسانی معاملات میں ایک دوسرے پر دست درازی یا زیادتی اس کا ازالہ کرنے کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ ہائیسٹ لیول پر لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکٹو، یہ تین ادارے ہیں سپریم کسی ملک کے اندر کسی نظام میں. اور یہ ادارے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی شخص اٹھ کر ان کو چٹکیوں میں اڑا دے، یہ وقت بڑے وقت لگ کر یہ ادارے وجود میں آئے ہیں، ان کی روایات آئی نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا حدود کار کا تعین ہوا ہے، ایک دوسرے کے درمیان کیا بیلنس ہوگا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے وہ اس وقت دنیا میں قانون میں سمجھیے کہ اہم ترین اس کا پہلو ہے، اس کا جز ہے. تو ان تینوں کے ایک توازن سے آج کی ریاست چلتی. ان اداروں کے بارے میں اب میں کروں گا کہ ہمیں خلافت راستہ کے دوران لیجسلیچر اپنے اس نام سے کہیں وجود میں آیا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جو مجلس شورا تھی جو در حقیقت وہاں وہ فنکشن کر رہی تھی کہ جو آج کی لیجسلیچر کا ہے، اگرچہ وہ لیجسلیچر اسلامی ریاست میں محدود ہوگی، جہاں اللہ کا کوئی حکم آ گیا، اب آپ کے غور کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بات اللہ نے طے کر دی، لیجسلیشن کا وہاں جو ہے کوئی عمل نہیں ہوگا. جہاں رسول کی کوئی واضح بات آ گئی، سنت رسول آ گئی، اب وہاں بھی آپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو معاملات نئے پیدا ہو رہے ہوں، نئی نئی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہو، اس کو کون طے کرے گا؟ مثلا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور شام اور ایران اور عراق کی بہترین زمینیں جو ہے زرخیز ترین علاقے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا.
کہ یہ مجاہدین میں تقسیم ہو جانا چاہیے. اب یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ہفتوں گفتگو ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے. حضرت عمر کا ایک موقف تھا، باصحابہ کا دوسرا موقف تھا، وہ دلائل دے رہے ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہی کام کو لیجسلیشن میں ہوتا. اب جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی اس میں کوئی واضح نص نہ قرآن میں ہے، نہ واضح نص حدیث میں ہے. ایک نئی صورتحال ہے جس سے کہ ملت دوچار ہوئی ہے، اس میں استنباط کرنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کا تقاضا کیا ہے، اور یہ مجلس شورا میں طے ہوگا. تو لیجسلیٹر اصلا وہاں تھا، اگرچہ وہ انتخابی ادارہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ لیجسلیٹر کیسے آئے گا، ون مین ون ووٹ ہوگا، ایڈلٹ فرنچائز ہوگا، یہ چیزیں نہیں. بلکہ اس قبائلی نظام میں جو ایلڈرز آف دی کلینز تھے، جو شیوخ قبائل تھے، وہ اس میں شامل. اور چونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی، لہذا جو حضور کے قریب ترین صحابہ تھے وہ اس میں شامل. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے جو بات بھی کہی وہ خود نافذ کر دی. البتہ یہ کہ جوڈیشری کا ادارہ ہمیں خلافت راستہ میں بہت ڈیولپ نظر آتا ہے. اگر ہم خلیفہ راشد کو ایگزیکٹو ہیڈ قرار دیں، اب نام ان کو آپ کیا دیں گے، وہ امیر المومنین، یہ اطلاع ہمارے ہاتھ چلی، امیر کے لیے صدر یا وزیر اعظم، یہ بات کی اصطلاحات ہے. صدارتی نظام کا کچھ اور نقشہ ہے تفصیل میں، پارلیمانی نظام کا کچھ اور نقشہ ہے. لیکن ایگزیکٹو ہیڈ ایک ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پھر اختیار ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے دوران کہ وہ بھی پیش ہوتے تھے عدالت میں، ان کے خلاف بھی استغاثے دائر ہوتے تھے، اور وہ خود مستغیث ہو کر عدالت میں پیش ہوتے تھے. حضرت عمر بھی عدالت میں گئے ہیں، پیش ہوئے ہیں، اور قاضی وقت میں ذرا ان کا اگر اعزاز و اکرام کیا ہے تو اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی کیا. میں اس وقت امیر المومنین کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش نہیں ہوا ہوں، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے آیا. میرے اور مدعا علیہ کے درمیان، یا اگر مدعا علیہ کوئی اور ہے تو، اگر خود مدعا علیہ ہے تو مدعی اور میرے درمیان کوئی بھی تم تفریق نہیں کر سکتی. اسی طرح حضرت علی پیش ہوئے، حضرت علی کا ایک دعویٰ جو ہے وہ خارج ہوا ہے عدالت. اس لیے نہیں معاذ اللہ کہ کسی کو یہ خیال تھا کہ حضرت علی جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، لیکن قانون قانون ہے، دعوے کو شہادت سے ثابت ہونا چاہیے. وہ تو حضور نے اصول معین کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہو اور وہ میرے سامنے آئے اور اپنے دعوے کے حق میں دلیلیں پیش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ غلط کروا کے لے جائے. لیکن اگر زمین کا کوئی ٹکڑا وہ لاحق لے گیا ہے مجھ سے، تو اگرچہ وہ میری عدالت سے جا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری دی ہے، لیکن وہ جان لے کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو لے کر گیا ہے. لیکن ظاہر بات ہے عدالت کو تو جو بھی دعویٰ ہے اس کا جواب دعویٰ ہے، دلائل کیا ہے، شہادت کیا، اس پر طے کر رہا ہوں. تو عدلیہ کا نظام جو ہے وہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ میں بہت مستحکم تھا. اب ان چیزوں کو آئیے اور لیجیے اور اس دور میں اپلائی کیجیے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اصول تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا، قرارداد مقاصد میں طے ہو گیا، اس نے ڈائریکشن معین کر دی. قرارداد مقاصد میں یہ بات طے کر دی گئی کہ ہم اس معنی میں اپنے آپ کو اس ملک کے رہنے والے سوورن نہیں سمجھتے جس معنی میں کہ دنیا میں یہ تصور ہے، اصل حاکمیت اللہ کی ہے، حاکم اعلیٰ ہو. پھر اس کا جو ایک قانونی تقاضا ہو سکتا تھا، جو دستور میں اس کو جس دفعہ میں لانا چاہیے تھا، وہ بھی الحمدللہ بڑے صحیح الفاظ میں آ چکا ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. کوئی لیجسلیٹر یہاں آ جائے، اس لیجسلیٹر کے اوپر ایک حد ہے، اس کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ان سے بڑے بڑے جو بھی انہوں نے تمہیں آزادی دی ہے اس میں قانون سازی ہو سکتی ہے. کسر اس میں صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک ہم نے اس کو آپریٹو کلاوز میں شامل نہیں کیا، یہ ابھی ڈائریکٹو پرنسپلز میں ہے. اس دور میں آ کر کچھ شرعی عدالتیں وغیرہ بنائی بھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت تحدید ہے، یہ قوانین واضح بحث آ سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے. اور اس میں نے کیا کہ سب سے بڑی ستم گری تھی، بلکہ میرے نزدیک اسلام کے ساتھ مذاق کا معاملہ یہ ہے کہ آئلی قوانین بھی اس کے دائرے سے خارج ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ انفورس کیجیے بس، اور کوئی اس کے اندر مزید کوئی کھکھیر بول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک جرت رندانہ چاہیے، ایک ہمت چاہیے، ماحول سے مروبیت کی بجائے اللہ پر اعتماد اور توکل چاہیے. دنیا اپنی مصلحتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ کرتی ہے. یہ امریکہ کوئی ہم پر رحم نہیں کھا رہا اس وقت، جو بڑا وہ اس کے کچھ جذبات محبت جو ہے وہ بہت ہی عمدے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی اپنی مصلحتیں. تو اگر ہم نے دنیا سے کچھ قرضے لیے اور اس میں سود کا معاملہ، تو اول تو یہ کہ بیرونی معاملات کو علیحدہ رکھ سکتے ہیں، اندرونی معاملات میں ایک جرت رندانہ اور جرت مومنانہ کی ضرورت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بیرونی معاملات میں بھی ایک ہمت اور جرت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. دنیا اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی ہمارے مطابق، یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے جرت ایمانی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس پہلو سے تو بالکل صحیح رخ پر معاملہ ہے، سوائے ایک ہمت کر کے اس کی تنقید کا مسئلہ ہے، اور کوئی قابل غور مسئلہ نہیں ہے. اور یہی یہ مسئلہ میں آپ کا حل کر دوں کہ یہ جو ہے اس کے لیے اختیار واقعتاً جوڈیشری ہی کو ہونا چاہیے، کہ جب دستور میں یہ طے ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو اب کون فیصلہ کرے گا؟ دیکھیے سورہ نساء کی وہ آیت بڑی پیاری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اب اولی الامر کے دو حصے ہو گئے، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر. یہ اولی الامر کا حصہ ہے کہ قانون بناتا ہے لیجسلیچر، اس کی تنفیذ کرتی ہے ایگزیکٹو. ان دونوں کو جمع کر لیجئے، یہ اولی الامر ہے. تو ہم پر کیا حکم ہے؟ فرض کیا گیا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. یہ تو اطاعتیں ہیں مطلق، مشروط نہیں ہے، مطلق. تیسری اطاعت ہے اولو الامر کی، لیکن وہاں مطلق نہیں ہے، اس لیے اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں لائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور راستہ دکھا دیا کہ اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکم جو ایگزیکٹو دے رہا ہے یا یہ قانون جو ہماری مقننہ یا لیجسلیٹر بنا رہی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، اب کہاں جاؤں؟ کس سے داد رسی کروں؟ لیجسلیٹر تو اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے، یا ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز پر آمادہ ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ یا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فردو ہو اللہ و رسول، تو اس تنازع کو، یہ تنازع ہو گیا. میری رائے اور ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن یہ کہ جھگڑا تو ہو گیا ہے. میری رائے میں کتاب و سنت کا منشا کچھ اور ہے، قانون کچھ اور بن رہا ہے. میری رائے میں کتاب و سنت نے کچھ اور حدود معین کی ہے، ایگزیکٹو اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے. تو میرے اور اولی الامر کے درمیان ایک نزاع ہو گیا. اب لوٹاؤ کہاں؟ الی اللہ و الرسول. اولی الامر تو یہاں پر اب ہو گیا نا فریق، لہذا جھگڑے کی صورت میں اولی الامر کو فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے. یہ تو ایک گول دائرے میں حرکت ہو گئی، اسی سے تو جھگڑا ہے، چاہے وہ لیجسلیٹر سے ہے چاہے ایگزیکٹو سے ہے، نزاع تو اسی سے ہے. لہذا اب لوٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کو. تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت اس کو فیصلہ کرنے والی جوڈیشری ہوگی، کہ وہاں جا کر آرگیو کیا جائے کہ اس ملک کے دستور میں یہ طے ہے کہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی، یہ قانون سازی جو ہو رہی ہے یہ خلاف ہے، جوڈیشری میں معاملہ طے ہوگا. تو یہ جس رخ پر معاملہ جا رہا ہے، اسی طرح عدالت، اس میں صرف یہ کہ یہ ذرا ہمارے ہاں تقسیم ہے، ہمارا عدالت عالیہ کا اپنا نظام علیحدہ ہے، اور ہم نے صرف بینچ بنائے ہیں. یہ معاملہ ایک ہونا چاہیے، جو ہماری جوڈیشری ہے اسی کو آخری اختیار ہوگا کہ وہ طے کرے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. علماء کا اس میں رول کیا ہوگا؟ علماء جائے اور وہاں آرگو کرے. آخر جو علم ہے ان کے پاس، جو کتاب کو جانتے ہیں، سنت کو جانتے ہیں، اول تو یہ کہ اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں وہ خود جج بن جاتے ہیں، اللہ کرے، اور یہ مشکل نہیں ہوتا، وہ تو جیسے حالات کا رخ بدلتا ہے. اگر انگریز نے انگریزی زبان کے ساتھ کچھ مکھن کی ٹکیا لٹکا دی تھی تو ہم نے انگریزی پڑھی، اس لیے کہ روٹی وہیں سے ملتی ہے. اور اگر کتاب و سنت جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا کسی معاشرے میں، تو ہمارے بہترین دماغ جو ہے وہ کتاب و سنت پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس وقت تو وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کا کوئی کیریئر نہیں، اس کے ساتھ کوئی منفاق جو ہے وہ منسلک نہیں. یہاں ہندوؤں نے اتنی فارسی پڑھی کہ جتنے مسلمانوں نے نہیں پڑھی. مسلمانوں کہتے ہیں حکومت نے کیوں پڑھی، ہم نے انگریزی پڑھی، اور ایسے ایسے ہمارے یہاں انگریزی دان ہوئے جو انگریزوں کو انگریزی پڑھا دے. تو اس دور میں بھی اس طرف رخ چل پڑے تو ہماری یہ موجودہ جتنی بھی جڈیشری ہے، بڑے بڑے ذہین باصلاحیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگی. یہ کوئی سینہ بسینہ علم نہیں ہے، یہ اوپن علم ہے. قرآن بھی کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب. اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادو کا علم ہے کہ کوئی سکھائے تو آپ سب سیکھ سکتے ہیں، موجود ہے. ہمارا بڑا علمی ورثہ موجود ہے، ائمہ دین نے کیا کیا کچھ سوچا ہے، کیا کیا دلائل دیے، اس کا ریکارڈ موجود ہے. لہذا کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں ڈائیکوٹمی ختم ہونی چاہیے. نمبر ایک، جو اصل عدلیہ ہے اسی کے پاس یہ اختیار ہو. اور دوسرے یہ کہ یہ جو کم ہمتی ہے، ابھی دل ٹھکا نہیں ہے اسلام پر، یا یہ کہ ابھی ماحول کے تقاضوں کا کچھ زیادہ نگاہوں کے سامنے اہمیت کا معاملہ آ رہا ہے، وہ معاملہ جرت ایمانی کا ہے کہ طے کرے، وہ ہمارے یقین اور ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ہم طے کریں ہر کے بعد آباد کھلی ہو بات کہ کوئی شخص آئے اور طے کرے کہ یہ چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے، وہ قانون میں نہیں رہے گی. طے کرے، ثابت کرے دلیل. تو یہ حصہ تو میرے نزدیک جو ہے بہت آسان. اب آئیے معاملہ جو ہے ایگزیکٹو کا ہے، یہ کیسے وجود میں آئے. اس وقت تو مارشل لا ہے، مارشل لا بہرحال جو بھی اس کو چلا رہے ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں. ایگزیکٹو کس طریقے سے وجود میں آئے گی، یہ ہے اصل سوال. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اولو الامر کے دونوں حصے ہیں، ایگزیکٹو بھی، لیجسلیٹر بھی. اس کے ضمن میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی دوسرا راستہ انتخابات کے سوا موجود نہیں. اس میں کسی بھی سبب سے جو بھی تاخیر ہو رہی ہے، تعویق ہو رہی ہے، میں پوری دیانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہایت مہلک ہے، نہایت خطرناک ہے. اس کے نتائج جو ہے بہت بزر بڑا ہوں. حالانکہ میں وہ شخص ہوں کہ الیکشن کی طرف کبھی روح رکھنے والا نہیں، طے کر چکا ہوں. لیکن یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر، ایک حالات کا تقاضا ہے. اس کے لیے کوئی بھی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ عمر بڑھا دیں، ووٹ کا حق جو ہے وہ ذرا زیادہ میچیور آدمی کو دے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں طے ہونے والی ہیں باہمی مشورے سے، کہ آپ جو ہے کچھ تعلیم شرط کر دیں، کوئی پرائمری تعلیم ہو، یا اس کے ساتھ شامل کر دیجئے کہ قرآن کم سے کم ناظرہ پڑھ سکتے، کچھ بھی چیزیں. لیکن یہ کہ الیکشن سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. ایگزیکٹو آسمان سے نہیں ٹپکے گی، کہاں سے آخر آئے گی؟ یہ جتنے بھی یہاں پر ہمارے مخلصین ہیں، میں نے ذکر بھی کیا تھا جسٹس ٹیکاؤ صاحب کا، وہ عدالت میں بھی گئے، ان کا مقدمہ بڑے عرصے چلتا رہا، اور بڑی اس میں بڑے بڑے قانون داد آئے، انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. لیکن جب سوال آتا ہے کہ آلٹرنیٹو کیا ہے تو خاموش ہے، نہیں تو آلٹرنیٹو. اب یہ سمجھیے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت مارشل لا میں وہ شخص تھا، اس وقت فوج کا سربراہ، جو ایک شریف انسان ہے، جو بہرحال مذہبی مزاج رکھنے والا انسان ہے. یہ تو اتفاقی خوش قسمتی ہے، اس کو کوئی آپ رول تو نہیں بنا سکتے. اس سے پہلے یا خواہ تھا، اور کیا آپ کے پاس ضمانت ہے کہ پھر کوئی اور اس کا بھائی نہیں آ جاتا؟ کوئی ضمانت ہمارے پاس نہیں. تو اس بات کو جان لیجیے، ویسے بھی مجھے اس پر کہنے کی ضرورت نہیں، البتہ میں جس پہلو سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت، یہ بات وہ ہے، میری واحد ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ضیاء صاحب سے، اور میں نے بہت زوردار الفاظ میں یہ باتیں ان سے کہی تھی. کہ یہ آپ نے پولیٹیکل ویکیوم اس ملک میں پیدا کر دیا ہے، یہ سوسائیڈل ہے، خطرناک ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد تو بڑے بڑے پنڈت جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، یہ یوں ہوا، یہ یوں ہوا، اور یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہاں ہر دانشور نے یہ کہا کہ اصل میں ایوب کے ماشاء اللہ نے اصل میں کاٹا ہے اس پاکستان کو، ویسٹ پاکستان. اس لیے کہ وہاں پاپولیشن یہ بن گئی کہ فوج تو ہے مغربی پاکستان کی، فوج کی حکومت ہے، تو اس کے معنی یہ کہ مغربی پاکستان حکومت کر رہا ہے، مشرقی پاکستان محکوم ہے. آپ نے حالانکہ صدر ایوب کے بارے میں عرض کروں، وہ اللہ کے پاس جا چکے، میں انہیں بڑا مخلص پاکستانی سمجھتا ہوں. انہوں نے گول میز کانفرنس کے موقع پر جو جملے کہے تھے وہ میرے دل پر لکھے ہوئے، کہ جب مجیب نے اپنا وہ چھ نکاح کے فارمولا سامنے رکھا ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا دین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پریزائڈ اوور دی ڈس انٹیگریشن آف دس کنٹری، سم ون ایلس ول ڈو اٹ. انہوں نے جتنا کچھ کیا اس پاکستان کے ساتھ، جتنی وہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی، جتنا وہاں پہ ان کے لیے بہتری کی گئی، وہ تو بعد میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ جو ہم پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ کتنا غلط تھا. لیکن یہ ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے ایک پروپوزیشن جو اوور رائڈنگ پروپوزیشن ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے سکتے کہ ملٹری جو ہے بیسیکلی ویسٹ پاکستانی ملٹری ہے، جب ملٹری کی حکومت ہے تو وہ حکومت در حقیقت ویسٹ پاکستان کی ہے. ایسٹ پاکستان ڈپرائوڈ ہے، محروم ہے، مظلوم ہے. یہ وہ چیز ہے جس پر جو تشدد تھے وہاں پر، جو علیحدگی پسند تھے، یہ گراؤنڈ آپ نے فراہم کر دیا، لاٹ انہوں نے لاچا، بہرحال پلیٹ فارم آپ نے بنا دیا، اس کے اوپر جو لاٹ انہوں نے لاچا وہ لاچا. یہی مسئلہ اس وقت ہے یہاں کے رہنے والوں کو، پنجاب کے رہنے والوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. بالکل یہی پروپوزیشن آج سندھ میں ہے. بلوچستان میں جانے کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا، لیکن سندھ میں میرا آنا جانا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اب یہ پروپوزیشن یوں بن گئی ہے کہ ملٹری جو ہے وہ پنجابی ملٹری، اور ملٹری کی حکومت کے معنی پنجاب کی حکومت، پنجاب حکومت کر رہا ہم محکوم. اب کس پر آپ کتنا ہی کر لیں، چاہے دریائے سندھ کا سارا پانی انہیں دے دیں اور پنجاب کا حق اس کے اندر کتنا ہی آپ طرف کر دیں، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. چاہے کتنا ہی ریسورسز ڈائیورٹ کر دیجیے اور کتنا ہی ان کے لیے آپ کر دیجیے، جو بھی آپ ان کی دلجوئی اپنے خیال میں کر رہے ہو، لیکن یہ پلیٹ فارم موجود ہے، اس پر ناچنے والے ناچیں. لہذا اس ملک کے اندر، جس کے اندر بھی اس ملک سے کسی درجے میں خیر خواہی ہے، محبت ہے، اس بچڑے کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، اس کے لیے معاملے میں اس پروسیس کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا خان نے الیکشن کرایا تھا، ایل ایس اے بنایا تھا، آپ بھی کوئی ایسے اصول میئن کر سکتے ہیں. میں نے جو ذاتی رائے دی تھی وہ یہ کہ نان پارٹی بیسس پر، شارٹیسٹ پاسبل نوٹس پر آپ الیکشن کرا دیجیے. ایل ایس اے ہو، لیگل فریم ورک آرڈیننس ہو، اس میں یہ طے کر دیا جائے کہ جو ملک کی سالمیت کا نعرہ دے کر اس کا اسے حق نہیں ہوگا الیکشن لڑنے کا. ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی نعرہ اگر کوئی ریجنل نعرہ لے کر اٹھے گا تو نہیں حصہ لے سکے گا. ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے، آپ باہر کیجیے لوگوں کو اس لیے یاد کر. اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں طے کیا جائے کہ اگر کوئی مؤثر گروپ سامنے نہیں آتا ہے اور ملک کی جو انٹیگریٹی ہے اس کی ضمانت نہیں ملتی ہے تو پھر ری الیکشن ہوگا. ملٹری جو ہے فوراً جو ہے اختیار میں منتقل نہیں کرے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک الیکشن میں اگر کوئی فیصلہ کن نتیجہ کار میں نہیں آ رہا، چھوٹے چھوٹی ٹکڑیاں آ گئی ہیں اور کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بننے کا امکان نہیں، تو کیا کر لیجیے کہ پھر یہ ملٹری جو ہے ابھی مزید کنٹینیو کرے گی، تین مہینے کے بعد جو الیکشن کرا. لیکن اس پروسیس کو روکنا یہ بہت سی بدگمانیوں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. اس پروسیس کو روک دینا یہ ہینڈ پکڈ قسم کی مرضی سے شروع آ گئی، اس کا بدل نہیں ہے، کسی صورت میں بدل نہیں. وہ پروسیس اگر کسی شخص کی کوئی یاد جو ہے وہ ایک بھوت کی طرح جو ہے سامنے کھڑی ہے، اس سے خوف آ رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھوت جو ہے ہاؤس کرتا رہے گا. اس کا خاتمہ بھی اگر ہے تو اسی پروسیس آف الیکشن، اسی مشینری کے ذریعے سے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جو ہے ہاؤس کرے گا اس کا تصور، اس کا بھوت جو ہے. لہذا اس معاملے میں میری رائے پختہ ہے کہ اس عمل کو جاری کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے ہمارے علماء اور ہمارے دانشور اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کیا تجویز کیا ہے. باقی یہ کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ان کی رائے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال کے علماء کنونشن میں ایک بات ہم نے منوانی تھی، وہ تجویز میری تھی اور میں نے پرس کیا تھا اسے کہ جو بھی ان کی سفارشات ہوا کریں ان کو آپ کانفیڈینشل اور سیکرٹ میں رکھیے، وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. وہ جو بینکاری کے مسئلے پر جو بنی تھی اور ان کی رپورٹ آئی تھی، وہ اسی اصول اور اسی فیصلے کے تحت بعد میں شائع ہوئی، جب وہ ایک بڑا ٹاپ کانفیڈینشل ایک ڈاکومنٹ بن کر رکھا ہوا تھا حکومت کا. میں نے کیا تھا کہ یہ بدنام یہ ہوتے ہیں علماء، اسی لیے علماء وہاں سے ہٹتے جا رہے ہیں، کہ جو وہاں پر آئیڈیالوجی کاؤنسل میں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہے، انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ پیش نہیں کی ہے، یا یہ کوئی الٹی چکی پڑھا رہے ہیں. یہ بےچارے چکی کے دو پارٹوں میں آ جاتے ہیں کہ جو کچھ ان کی سفارشات ہیں وہ پبلک کے سامنے بھی نہیں آتی. وہ گئی آپ کی لا منسٹری میں، وہاں جا کے وہ فائلیں دفن ہو گئی اور لا منسٹری میں جو چاہا اپنا جو ہے اسے نافذ کر دیا. عوام جو ہے اسے منسوخ کر رہے آئیڈیالوجی کاؤنسل. تو یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے یہاں علماء جو ہے وہ کاؤنسل سے ودرا کرتے چلے گئے. لیکن یہ کوئی طے ہے تو اب یہ آئے گا سامنے، تو میں بھی اس کا منتظر ہوں. لیکن بہرحال جتنے کچھ بھی رائے میرے سامنے اصولی اعتبار سے بھی، اور دوسرے یہ کہ اس ملک کی مصلحت کے اعتبار سے، دیکھیے ہمارے بڑے ہی ایک با عزت اور قابل احترام مہمان آنے والے ہیں ترکی کے صدر. میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب ترکی پر پاکستان کو قیاس کرنے کی حماقت نہ کریں، کہ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ انہوں نے کر لیا ہے جس طریقے سے مسئلہ حل کر لیا وہ یہاں بھی ہو جائے گا. ترکی اور پاکستان کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ترکی کی عظیم اکثریت ایک نسل ہے، وہاں ایک زبان ہے. وہ تو یوں سمجھئے کہ جیسے صرف پنجاب ہی پنجاب ہو اتنا ترکی ہے، بلکہ اسے بھی تھوڑا. تو اگر یہ مسئلہ ہو تو بہت سے مسئلے پہلے سے حل شدہ ہیں. زبان کا مسئلہ وہاں نہیں، ایک قومی اور نسلی جذبہ بھی وہاں موجود ہے. لہذا جو چیز وہاں چل جاتی ہے لازم نہیں ہے کہ یہاں بھی چل جائے. اس کو حالات کے فرق اور تفاوت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم وہاں کے حالات سے زیادہ واقف نہیں ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. ہم باقی مسلمان ممالک کے لیے تو دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں نا، اقتدار تو ہمارے ہاتھ میں، نہ تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے نہ اختیار. دعائیں خیر کریں، جس کا کوئی مطالعہ ہو کوئی رائے بھی دے سکے تو دے. لیکن یہ کہ اپنے ہاں کے حالات سے سر سے نظر کر کے اور باہر کے کسی ملک پر قیاس کر کے ہم کو فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں صورت حال کیا ہے اور اس میں جو مناسب ترین ہو اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ ہے میری مخلصانہ رائے. میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بارہ لوگوں کے رد عمل تو ہوں گے اپنے اپنے فہم و فکر کے مطابق. میں نے ایک احتیاط یہ کی آپ کو بتا دیا کہ یہ میں اس میدان کی بات کر رہا ہوں جس میدان کا میں نے کبھی رخ کرنا ہی نہیں. میرا اس میں کوئی مصلحت کا پہلو ذاتی نہیں، میرا کوئی جماعت ہی نہیں، گروہ ہی نہیں. میری تو جو جماعت ہے اس سے بھی فیصلہ کبھی الیکشن کا رخ ہی نہیں کریں. لیکن یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ ملک کی مصلحت کے تحت کہہ رہے ہیں اور یہ رائے ہے. اس میں ایک تصویر میرے ذہن میں آئی تھی کہ ایک نوجوان ہے اور اس کے والدین کو ابھی اس کے چال چلن پر پورا اعتماد نہیں ہو رہا. وہ اس کی وجہ سے اگر اس کی شادی ملتوی کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں وہ چال چلن کے ٹھیک ہونے کا راستہ جو ہے وہ بڑا طویل ہو جائے گا. وہ جوان ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ وہ راستہ خود فراہم کیجئے جو اس کی فطرت کا اس بزنس کا تقاضا ہے وہ صحیح راہ سے اس کے لیے تسکین حاصل ہو. تب تو امکان ہے کہ غلط راستے سے آپ اسے روک سکے. اب یہ دنیا جو ہے اس میں انسان بہت حد تک بالغ ہو گیا ہے. میں نے آپ کو اقبال کا وہ شعر سنایا، یہ ایک لاکھ روپے کا ایک شعر ہے کہ اگرچہ اس نے بالکل واضح کر دیا کہ جمہوریت بھی اسی طرح شرک ہے جیسے کہ ملوکیت. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ شیطان آدم ابلیس کہہ رہا ہے. یہ فرق کچھ نہیں ہے، وہی خدا وہی انسانی حاکمیت وہاں تھی، وہی انسانی حاکمیت یہاں ہے. وہاں وہ ایک فرد کے پاس تھی، یہاں ہم نے تقسیم کر دیے 2 کروڑ افراد میں، لیکن اصول تو وہی ہے. لیکن یہ کرنا کیوں پڑا ہے؟ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نظر دیکھنا پڑتا ہے. یہ آدم اب بالغ ہو رہا ہے، اس کے بلوغ سے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. یہ ہے اصل میں کہ معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اتھارٹیرینزم جو ہے وہ چلنے والی بات نہیں ہے. کچھ معاشرے ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ابھی بیکورڈ ہوں، وہ ابھی ذہنی و فکری ارتقاء کے اس اسٹیج کو نہ پہنچے ہو کہ وہاں کوئی اور چیز چل جائے، لیکن یہاں اس کا امکان نہیں. لیجسلیشن کے بارے میں بھی یہی بات میں نے وہاں عرض کی تھی، بات اور میں انشاءاللہ آئندہ بھی صاحب کے شمارے میں اپنی وہ تقریر شائع کر دوں گا جو پچھلے سال میں نے علماء کنونشن میں کی تھی. میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ آپ دو جو حصے ہیں اس پروسیس کے, اس کے ایک حصے کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ہاف ہارٹیڈلی, بلکہ ہاف بھی زیادہ کوارٹر ہارٹیڈلی چلانا چاہتے ہیں. جب آئمی کمیشن بھی اس میں آئمی قانون بھی نکل گیا تو میرے نزدیک تو وہ چوتھائی ملے آٹھواں حصہ ملے گا. لیکن یہ کہ دوسرا پورا حصہ جو ہے اسے آپ آرڈیننس کے ذریعے سے ہی پور کریں گے. دیکھیے نا, قانون ہے ایک, ہے نیگیٹو پروسیس. عدالت یہ طے کرتی ہے یہ قانون کتاب سنت کے خلاف ہے, وہ قانون کی کتاب سے وہ قانون نکل گیا. ایک اور طے ہوا, یہ بھی قانون اس کتاب سنت کے خلاف ہے, عدالت کا ورڈکٹ ہو گیا کہ واقعی صحیح ہے, یہ کتاب سنت کے خلاف ہے, آپ نے نکال دیا. یہ خلا جو کریٹ ہو رہا ہے اسے پور کون کرے گا؟ خلا تو نہیں رہ سکتا. آخر نظام چلانا ہے, یہ دنیا کے تمام تقاضے, زندگی کے تمام جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے لیے آپ کو کوئی قواعد ضوابط قانون کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. یہ جو خلا یہاں پر ہوگا اس کو پھر کون کرے گا؟ تو کیا آرڈیننس بھی ہمیشہ پور کرتے رہیں گے؟ ایک فرد واحد کی بات جو ہے وہ سب کا قائم مقام بن جائے گی. اس کے لیے دوسرا رخ جو ہے اس کو چلنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. اس لیجسلیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بھی یہ معلوم ہوگا کہ ہماری لیجسلیشن کی حدود معین ہے, ہم کتاب و سنت کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے بھی ایسی حماقت کریں گے تو عدالت میں جا کر وہ کوئی اللہ کا بندہ جائے گا اور ثابت کر دے گا کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو ہماری وہ ساری محنت کسی مسودہ قانون پر اگر دو مہینے صرف ہوئے تو وہ تو نلیفائی ہوا, نسیہ منسیہ ہو گیا جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت چلے اور ایک دوسرے کو بیلنس کریں گی تب ہی در حقیقت گاڑی آگے چل سکے گی. لیجسلیچر بھی ہو, ایگزیکٹو بھی ہو, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ صدارتی ہو, پارلیمانی ہو. اگر کہ یہ میں کہتا ہوں یقیناً خلافت راشدہ کا نظام صدارتی نظام سے قریب تر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں نے آپ سے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام جن کا تو تب تمام و کمال, وہ اس کے اندر ہمیں اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا, کیا مصلحت ہے, کیا حالات ہے, کیا تقاضے ہیں, جو کا تو وہ نظام نہیں چل سکتا. اب میں اس پر گفتگو نہیں کر سکتا, تفصیلوں میں بڑی تفصیل سے اس کی مثالیں دے چکا ہوں. لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ اقرب ہے خلافت راشدہ کے نظام سے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں کی مصلحتیں, یہاں کے حالات کے پیش نظر کوئی رائے دوسری ہو. لیکن یہ رائے جو ہے آخر فیصلہ کرنے کا کس کو اختیار ہوگا؟ کسی فرد واحد کو یا چند افراد کو, یا اس میں بھی اس ملک کے رہنے والوں کی رائے کو کچھ عمل دخل ہونا چاہیے. تو لیجسلیچر ہو, ایگزیکٹو ہو, عدلیہ ہو, اور ان تینوں کو کتاب و سنت کی جو اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کا پابند کر دیا جائے. لیجسلیچر کو بھی یہ بتا دیا, جان لیجئے میں ایک بہت ہی ذرا نازک مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں. ان مسائل پر اس قدر سنجیدگی سے, واقعہ یہ ہے کہ صرف علامہ اقبال نے سوچا تھا بفور ہینڈ. حیرت ہوتی کہ ایک شخص جس کا انتقال 38 میں ہو گیا, وہ اس وقت بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ قانون کی تبدیلی نہ ہونی چاہیے, اسلامی شریعت جو ہے اس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کوڈیفائی کرنا چاہیے, اثر نو مرتب کرنا چاہیے, اجتہاد کا دروازہ کھلنا چاہیے. ان پر کس قدر انہوں نے مدلل بحثیں کیے. ایک تو خواہش بڑی شدید کی ہوئی تھی جس کے لیے انہوں نے خوشامدانہ انداز کی بھی درخواستیں کی ہیں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کسی طرح لاہور آ جائیں. ان کی نگاہ انہیں پر جمی تھی کہ شریعت کے تقاضوں کو اور شریعت کے رموز اور اسرار جو ہے وہ اس وقت میری نگاہ میں آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں, کتاب و سنت اور حدیث اور فقہ کے آپ سے بڑے عالم کوئی نہیں, ان کی رائے تھی. اور میں اس دور کے جو تقاضے ہیں ان کو کچھ جانتا ہوں. آخر بار اطلاع کیا ہے, وہ اس دور میں جدید تقاضے دیکھے ہیں, تہذیب کو دیکھا ہے, جو نئے حالات ہیں ان کا رخ کیا ہے اس سے جاننے والے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خمیر, میں یورپ میں رہا ہوں, میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, یہ میں جانتا ہوں. تو آئیے خدا کے لیے آپ لاہور آ جائیے, ہم دونوں مل کر قانون اسلامی کی تدوین لا کا مرحلہ طے کر جائے تاکہ کسی بھی وقت اگر اس کی ضرورت محسوس ہو اور یہ تقاضا ابھر کر سامنے آ جائے کہ اسلامی قانون نافذ ہو تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ کون سا قانون کہاں سے لائے قانون. لیکن یہ کہ مولانا انور شاہ کاشمیری اپنے کچھ حالات ایسے ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا نہیں آئے, مجھے افسوس ہے اس کا کہ نہیں آئے. بلکہ جب دیوبند میں وہ وہاں سے شیخ الحدیث جب وہاں اختلافات ہوئے اور دیوبند انہوں نے چھوڑا ہے تب بھی وہ ڈابھیل چلے گئے. یہ گجرات کاٹھی آواز میں ایک مدرسہ نیا بنا لاہور میں آئے. بہرحال اگر آ گئے ہوتے, یہ اگر ہے, اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایک بہت بڑا کام ہو چکا ہوتا. لیکن دوسری بات جو تھی علامہ اقبال نے کہی وہ یہ کہ اس دور میں اجتہاد جو ہوگا وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. بظاہر تو ایک مذہبی مزاج کے آدمی کو یہ بات گولی کی طرح لگے گی. یہ بات کیا کہیں, پارلیمنٹ میں تو جو حلا آتے ہیں پارلیمنٹ میں جو آ جاتے ہیں ان کو دستخط کرنے نہیں آتے. پارلیمنٹ میں تو بہرحال کوئی جاگیردار ہے تو آ ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے, تو یہ اجتہاد کا اختیار انہیں کیسے دے رہے. یہ بات اچھی طرح جان لیجیے, سمجھ لیجیے مطلب ان کا کیا. جب ایک طرف پارلیمنٹ کے آگے یا جو بھی آپ کی لیجسلیٹر ہے جو بھی اس کو آپ نام دے لیں اس پر تلوار لٹکی ہوئی ہے, کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی. اصل میں تو یہ اس کے کانڈکٹ کو گورن کرنے والی چیز ہے, اس کی ساری جو ورکنگ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ مؤثر عامل یہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ علماء جو ہے اس معاشرے میں ان کا اصل رول یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں معاشرے کو کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے. لیکن اگر آپ کے اختیار علماء کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو بڑے ٹیڑے مسئلے اٹھتے ہیں. کون سے علماء, کون سے مکتبہ فکر کے علماء, پھر علماء کی اسٹینڈرڈائزیشن, کون سے مدرسے کی سند جو ہے وہ کسی کو عالم قرار دلوا دے گی اور کون سے مدرسے کی سند جو ہے وہ اس سطح کی قرار نہیں پائے گی. یہ جو پینڈوراس باکس کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ چیز واقعتاً یہ ہے کہ قابل عمل دل ہے. علماء جو ہے یہ جان لیجئے حکومت وغیرہ سے ہماری جو روایات رہی ہیں علماء حق میں کبھی حکومت کے معاملات میں خود دخیل ہونے کی کوشش نہیں کی. یہ سرکاری درباری علماء نے تو بیڑا غرق کیا ہے ہر دور میں. ہمارے علماء نے جو کام کیا وہ یہ کہ انڈائریکٹلی وہ اثر انداز ہوتے تھے. آخر مطلب یہ کہ جہانگیر کا دور ہے تو جہانگیر کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہے اور جہانگیر کے پاس کوئی لاکھ دو لاکھ انسانوں کی اپنی طاقت نہیں ہے. وہ جو اس کے منصبدار ہیں, جو اس کے فتح سالار ہیں, جو اس کے جاگیردار ہیں, انہی کے بل پر اس کی حکومت قائم ہے. آپ ان کے ذہن کو بدل کے ان کے اندر پیدا کیجیے جذبہ چلنا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے تو حکومت تو اسی بل پر قائم ہے نا. پارلیمنٹ تو اس وقت نہیں تھی, لیکن یہ کہ حکومت کا نظام جن لوگوں پر ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان سے کہا گیا کہ حکومت سنبھال لیجیے. ان کے ایک مرید نے شہنشاہ وقت کو گرفتار کر کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, یہ مجھے بھاگ رہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آج سے میں ہوں بادشاہ ہوں, نہیں, یہ انہی کے کرنے کا کام ہے. یہی کرے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق کریں. یہ ہے اصل میں وہ انڈائریکٹ جو اثر انداز ہونے کا معاملہ ہے. جو الیکٹ ہو کر آئے گا اسے تو یہ معلوم ہے کہ وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کی, تو کیا وہ خود نہیں جائے گا علماء کے پاس معلوم کرنے کے لیے کہ کتاب و سنت کا تقاضا کیا ہے. دنیا کے اسے پھر بھی اگر الیکٹ ہونا ہے تو پھر عوام کی طرف جانا ہے, اور آپ نے اگر عوام میں ایک رائے عامہ پیدا کی ہوئی ہے, عوام میں شعور پیدا کر دیا, دو چیزیں, ایک تو ان کے اندر جذبہ موجود ہو دین کا, اور ایک عمومی سطح پر آپ صحیح فہمے دین پیدا کر دیں تو یہ جائیں گے کہاں ادھر سے ادھر. ان سے بڑھ کر کتاب و سنت کے مطابق چلنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے تو انہیں اگر یہ پیسے نظر ہے کہ مجھے پھر پانچ سال کے بعد تو الیکشن ہونا ہے, پھر مجھے جانا ہے, پھر وہیں سے ووٹ لینے ہوئے, تو اگر معاشرے کے اندر وہ جذبہ, دولت میں بول رہا ہوں جذبہ اور فہم, یہ اگر دو چیزیں معاشرے میں موجود ہو کہ دین پر چلنا ہے, نمبر ایک یہ جذبہ ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ ڈٹرمینیشن ہے, اور یہ بھی معلوم ہو کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور یہ رائے عامہ بنانے والا کون ہے, یہ علماء ہی کو ہے. یہ ہر ہفتے میں ایک دن جو موقع ملتا ہے کس کو ملتا ہے, یہ جو ہزاروں آدمی جو ہے جاتے ہیں نہا ہو کر کپڑے پہن کر جا کر بیٹھتے ہیں منبر رسول پر کھڑے ہو کر, کوئی عالم دین, کوئی نائب رسول, منبر رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایجوکیٹ کرے. یہی تو وہ نظام ہے جمعے کا, کہ عوام کو ایجوکیٹ کیجیے اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے انہیں کہ اسلام کو اسلام کا لیبل لگا کر کوئی غیر اسلامی بات بنوا لے. تو عوام کو جس قدر ان کو ایجوکیٹ کرنے کے مواقع حاصل ہے علماء کے پاس, اگر وہ خامخواہ جو ہے ان چکروں میں نہ پڑے اور خود الیکٹ ہو کر وہاں نہ آئے, کہ ٹھیک ہے میں اس کو بھی حرام نہیں سمجھتا, جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ یہ زیادہ میرے لیے مناسب ہے کرے وہ کام, اس کی نیت ہے وہ جانے. لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کو مقصود کیا ہے, پیر جن میں ہے یا آن کھانے, اسلام نافذ کروانا ہے یا اپنی حکومت مطلوب ہے. اگر اسلام نافذ کروانا ہے تو میرے نزدیک یہ انڈائریکٹ انفلوئنس جو ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. لوگ آپ کی بات سنیں گے اور ان کے سامنے یہ بات نہیں آئے گی کہ ٹھیک ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا رکن ہے اور وہ پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے. آپ کی ساری بات جو ہے وہ ان کانوں میں پڑے گی جو پہلے سے باعث ہوں گے آپ کے خلاف, کہ شاید یہ سب کچھ اپنی پارٹی اپنی مسئلات اپنے مینیفیسٹو اور اپنے الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے, جب اسے معلوم ہو کہ نہیں یہ سب ادھر کا رخ کرنے والا ہی نہیں ہے. اب وہ بات آپ کی سنیں گے اور وہ آپ کی بات سمجھیں گے. تو یہ ہے در حقیقت سب سے زیادہ مؤثر طریقہ. پھر یہ کہ علماء کرام وہ پارلیمنٹ میں جائیں, اس کے علاوہ راستہ موجود ہے کہ وہ عدالت میں جائیں. بجائے اس کے ظاہر بات ہے کہ جب بھی آپ عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے, جان لیجئے یہ اصول ہے 2024 کی طرح, کبھی اس کو آپ بدل نہیں سکتے. آپ کو کچھ نہ کچھ عوام کے احساسات کا پاس رکھنا پڑے گا. کچھ آپ انہیں مول کریں گے تو کچھ عوام آپ کو مول کر دیں گے. آپ کی زبانوں پر بھی پہرے پڑ جائیں گے کہ یہ بات شاید انہیں اچھی نہ لگے, اس پر میں نہ کہوں. لیکن اگر آپ کو ادھر جانا ہی نہیں ہے تو آپ وہ بات کہیں گے جو کتاب و سنت کا صحیح تقاضا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی شخص معصوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کا تقاضا سمجھ کر اس میں مجھے مغالطہ لگاؤں, لیکن میرے اوپر یہ کوئی شخص جو ہے شک نہیں کر سکے گا کہ یہ اپنے کسی ذاتی اقتدار پسندی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے. اس کو وہ لیں گے فیس ویلیو پر, صحیح ہے یا غلط. باقی یہ کہ راستہ کھلا ہوا علماء کے لیے, کورٹ میں جائے اور اگر وہ کس کتاب و سنت کے منافی ہے طے کر دے. آخری اختیار تو پھر کہیں ہے نا, پر تنازع تم فی شئی فردو ہو اللہ و رسول, جو اللہ و رسول وہاں طے کیجیے اور آپ وہاں سے ڈگری لیجیے کہ یہ قانون جو بن رہا ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے یا بن گیا ہے لیکن کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ پروسیس. اس میں عوام کی جہالت سے ڈر کھا کر اور جذبات سے سب گھبرا کر آپ وہ پروسیس جو ہے الیکشن کا اسی کو روک دے, اس سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کے جو رد عمل اور اس کے جو اثرات جو ہے پھیل رہے ہیں, اس کا ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو کچھ ملک میں گھومتے پھرتے ہیں, جو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, کچھ اندازہ ہوتا ہے لوگوں کے احساسات کا, خیال آتا ہے ان کو, اس سے کوئی واسطہ پیش آتا ہے. تو یہ ہے, میں ابھی اس میں جو اہم ترین ایشو ہے آج اس کو شروع نہیں کر سکا. خواہش میری یہ تھی کہ ایک تقریر میں اس کو ختم کر دوں, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ بن گیا ہے وہ فطری اختلافات کا مسئلہ بن گیا. اس کا کیا کریں, یہ لا ینحل مسئلہ ہے یا اس کا کوئی حل موجود ہے؟ میں نے پچھلے سال علماء کنونشن میں بھی کہا تھا کہ دیکھیے ملک بننے کے فوراً بعد جب یہاں اسلامی قانون کا مطالبہ اور اسلامی دستور کا مطالبہ لے کر ایک جماعت خاص طور پر آگے آئی اور باقی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, اس لیے کہ پاکستان بنا اسی لیے تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جو فضا بھی اس وقت کریٹ ہوئی تھی اس کے عین مطابق تھا یہ مطالبہ کہ اب نافذ کرو اسلام. اس کے اندر کوئی دو رائے رکھنے کا انکار ہی نہیں تھا. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پہلے سربراہ تھے, سربراہ مطلب تو ایک فرض نہیں, جو ٹیم جو ہماری پہلی آئی تھی برسر اقتدار, ان کی طرف سے ایک بات آئی تھی کس کا اسلام نافذ کرے, شیعہ کا کہ سنی کا, کہ حنفی کا کہ دیوبندی کا کہ بریلوی کا کہ اہل حدیث کا. اور یہ کس کی طرف سے آئی تھی یہ تو بڑا ایک دوسرا باب ہے ہماری تاریخ کا, بڑا فرق باب ہے. ایسا کیوں ہوا, لیکن کہنے والے کون تھے آپ کو یاد ہوگا جو لوگ اس زمانے میں شعور کی عمر میں تھے, کہنے والے کون تھے, ڈاکٹر اشتیاق حسین مرحوم, ڈاکٹر محمود حسین مرحوم, سردار عبد الرب نشتر مرحوم. اس کے بعد اضافہ ہوا تھا جنہوں نے بہت بڑا چیلنج تھرو کر دیا تھا, یہ ہمارے ایک گروہی صاحب جو سب ثابت کر دیتے قرآن میں کوئی دستور موجود ہے میں اسے اتنے ہزار روپئے نقد انعام دوں گا. یہ سارا جو معاملہ تھا کہ سب سے بڑی جو دلیل آئی تھی اس کے خلاف وہ یہی تھی کہ یہ جو ہے کس کا اسلام، یہاں تو بڑے فرقے ہیں، یہاں تفرقہ ہے، فرقہ بندی ہے، تو اگر اسلام لانے تو کس کا لائے. میں نے کیونکہ وہاں علماء کی گیدرنگ کی مانگ کو درج کیا تھا کہ اگر یہ چیز اس وقت راستہ روک گئی تو معلوم ہوگا کہ ان کا کہنا صحیح تھا، ان کا وہ اعتراض بالکل صحیح تھا. اگر یہ باہمی ہمارے مسلک کے اختلاف، فرقے واریت کے اختلاف، فکری اختلاف، گروہی اختلاف، اگر انہوں نے یہاں اسلام کے آنے میں کسی درجے میں بھی کوئی رکاوٹ کا عمل جو ہے وہ پیش کر دیا تو یہ جان لیجئے کہ پھر ثابت ہو جائے گا کہ ان کی بات صحیح تھی اور جو لوگ یہاں اسلام کا مطالبہ کر رہے تھے ان کی بات غلط. تو یہ مسئلہ ہے جو بڑا سینسیٹیو ہے لیکن بہت اہم ہے عملی اعتبار سے. اس کا بھی ایک حل میں نے وہاں بھی تجویز کیا تھا اور میں نے اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آئندہ جمعے میں میں یہ ایک جمعہ اور آپ سے ان موضوعات پر گفتگو کے لیے مان لوں کہ اگلے جمعے میں یہ فکری اختلافات کا کیا حل ہو جو بھی میرے سامنے آیا ہے. اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے حضرات نے مجھے مبارکباد دی تھی، میں وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس غبارے میں سے بھی ہوا نکل جائے کہ اس کا کوئی حل نہیں، اس کا حل موجود ہے اگر ارادہ ہو. جیسے تو یہ کہ ہمیشہ کہ کہا ہے کہ دیر سے مل دیر سے مل، ارادہ ہو جائے تو کوئی راستہ نہیں رکتا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مشکل مسئلہ ضرور ہے، اس کا حل کوئی ہے یا نہیں اس پر انشاءاللہ آگے بھی میں بات کروں گا. آج میں نے جو باتیں بھی رکھی ہیں میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، میں ہرگز کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، جو کچھ عرض کیا ہے اس ملک کی خیر خواہی کے لیے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میرے احساسات ہیں، جس چیز کو میں ملک کے لیے مضر سمجھ رہا ہوں اسی کو مضر کہا ہے، اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پر جن پین اس ملک کی گاڑی کو چلانا جن خطوط پر ممکن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں جس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بارہا کہا ہے، یہ میں اس یقین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک قائم اور باقی رہے گا تو صرف اسلام کی بنیاد پر قائم رہے گا، لہذا اس کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں. امریکی ایڈ کو وقتی طور پر آپ کو سہارا دے دو میں اس کا ممکن نہیں ہے، اس زمانے میں بہرحال انٹرنیشنل سیاست سے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک منفی پہلو ہوتا ہے. وہ اپنی جڑ پر اٹھنا اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا اور اپنی قوت ارادی کے بل پر اپنے وجود کو تسلیم کروانا یہ بالکل دوسری چیز ہے، اور دوسروں کی اسٹریٹجی میں وقتی طور پر فٹ ہو جانے کے باعث کچھ کھڑے ہو جانا ان کے سہارے پر یہ بالکل دوسری بات ہے. تو جہاں تک پہلی قسم کا وجود ہے پاکستان کا، اس کے لیے واحد اثاث اسلام ہے. اس میں جو ہماری کوتاہیاں ہوئی تھی اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا کہ ملک دو اس میں ہوا. اب اگر مزید میں کوتاہی جاری رہی، تاریخ کا ہمیں ذرا سلو ہوتا ہے اس لیے ہم بھول جاتے ہیں. جو جو اتنا بڑا حادثہ تھا وہ ہمارے دونوں سے غائب ہو چکا ہے. جو اور اگر فرض کیجیے کچھ اور دو سال پانچ سال کے بعد کوئی حادثہ ہوا تو پھر وہ ایک دفعہ کوئی احساس تک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قبل از وقت مسئلے کو سمجھا جائے اور اس کے حل کے لیے جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے یا جس کی بھی کوئی رسائی ہے وہ بات وہاں تک پہنچا دینے کی، اسے یہ بات پہنچانی چاہیے. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.